पीर 24 सितंबर के सैरबीन के साथ शफी नकी जामई का सलाम। रूस ने अपने फौजी तैयारी की तबाही का जिम्मेदार इसराइल को ठहराते हुए शाम को जदीद दिफाई निजाम से लैस करने का ऐलान कर दिया। तजियाकार ने कहा,
अब हम उनके रूल्स ऑफ गेम्स को फॉलो नहीं करेंगे, अब हम उस खित्ते में अपने रूल्स ऑफ गेम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। रूस का कहना है कि वो शाम को नया मिसाइल शिकन निज़ाम मुहैया करेगा और उसका फ़िज़ाई दिफा का मौजूदा निज़ाम बेहतर करेगा। शामी फोर्सेस की गलती से एक रूसी फौजी तैयारे को मार गिराए जाने के एक हफ्ते बाद यह ऐलान किया गया है। रूस के वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु ने बताया, वो कह रहे हैं कि ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला जदीद S-300 मिसाइल निज़ाम 2 हफ्तों के दौरान शामी हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। यह निज़ाम फ़िज़ा से हमला करने वाली अशिया को 250 किलोमीटर के फासले से गिरा सकता है और ये काम एक वक्त में कई अशिया के साथ किया जा सकता है। इससे शाम के दिफाई निज़ाम को तकवीत मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की तहकीकात करने वाली टीम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मजीद 33 मशकूक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया है, जिससे अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए हैं। शहजाद मलिक।
मुश्तरका तहकीकती टीम के सरबराह एहसान सादिक ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि मजकूरा अफराद जाली अकाउंट्स के साथ 210 कंपनियों के साथ रवाबित में रहे। उन्होंने कहा कि 47 ऐसी कंपनियों का सुराग लगाया गया है जिनका बराह रास्त ताल्लुक ओमनी ग्रुप से है, जिसके सरबराह अनवर मजीद साबिक सदर आसफ अली जरदारी के करीबी दोस्त हैं। एहसान सादिक ने अदालत को बताया कि मुलजिमान के रेड वारंट हासिल करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि तहकीकात के लिए नैब, SECP और स्टेट बैंक से भी रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है।
पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 15-20% लड़कियां 15 से 19 साल के दरमियान माँ बन जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यह तनासुब दीगर सूबों की नस्बत कहीं ज़्यादा है। दीगर सूबों की सूरत हाल पेशावर से इजहारुल्लाह की ज़बानी।
पंजाब में ये शरह 6%, सिंध में 10, इस्लामाबाद में 5, बलूचिस्तान में 12 और कबायली इलाकों में ये शरह 13% है। पाकिस्तान में कई दहाइयों तक कम उम्री की शादियों को रोकने के लिए 1929 में बना चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट नाफिज था, लेकिन यह कानून बहुत पुराना है। ताहम सुबह सिंध ने 2011 में और पंजाब ने 2015 में चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट नाफिज किया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अब भी बाकी सूबों से पीछे है।
पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के मुलाज़मीन ने आज हुकूमत की उस तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज किया जिसमें इदारे की इमारत को लीज पर देकर रेडियो ऑपरेशन ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी में मुंतकिल किए जाने की बात की गई थी। हुमैरा कवल।
इदारे के मुलाजमीन PBC को लीज पर दिए जाने के मुमकिन फैसले को मौशी कत्ल के मुतरादिफ करार दे रहे हैं।
एहतजाज करने पे मजबूर
इसी इदारे में मौजूद इंजीनियर्स और माहिरीन का कहना है कि ये इदारे को शिफ्ट करने का फैसला नहीं बल्कि रेडियो को बंद करने के मुतरादिफ इकदाम होगा।
और एक एक स्टूडियो जो यहाँ बना है उसकी लागत करोड़ों में आती है। ज़्यादातर जो हमने स्टूडियोज़ बनाए हैं वो जैसे जापानियों की या दूसरे लोगों की मदद से बनाए हैं, पैसा हमारे पास इतना नहीं है, यहाँ पर शिफ्टिंग जो है किसी सूरत में फिजिबल नहीं।
ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। ईरानी शहर अहवाज़ में हज़ारों अफराद ने शहर की सड़कों पर जमा होकर सनीचर को परेड के दौरान हलाक होने वालों के तदफीन में हिस्सा लिया। उस हमले में 25 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें पासदारान इनकलाब के मेंबरान भी शामिल थे। पासदारान इनकलाब के नायब सरबरा हुसैन सलामी ने अमरीका और इसराइल पर इस हमले का इल्ज़ाम लगाया है। वो कह रहे हैं, जब आपने हमारे जौहरी साइंसदान को सड़क पर कत्ल किया तो आपने उसका रद्द अमल देखा। हम वादा करते हैं कि हमारा जवाब कुचलने वाला और तबाहकुन होगा और आप अपने किए पर पछताएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चीन पर जोर दिया है कि वह मुसलमान अकलियत से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों हज़ार उगरों की हालत अजार पर तवज्जो दे जो मगरबी खत्ते संकियांग में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फरहान रफ़ी।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि उगर अकलियत के बारे में काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि उन्हें सियासी बुनियाद पर तालीमी नौ के कैंपों में कैद किया गया है। अपनी एक रिपोर्ट में जिसमें साबिक कैदियों के इंटरव्यूज़ हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि जो लोग लापता हैं उनके ख़ानदान अपने सवालात के जवाब चाहते हैं। بیجنگ نے کسی مذہبی اقلیت کو نشانہ بنانے سے انکار کیا ہے، البتہ کہا ہے کہ وہ علیحدگی پسندی اور شدت پسندی کے خلاف لڑ رہی ہے۔
مصر کی اعلیٰ عدالت نے 20 اسلام پسندوں کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے، جنہیں 2013 میں محمد مرسی کی معزولی کے دوران 13 پولیس اہلکاروں کے قتل کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے ان افراد کی اپیل مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ 100 سے زیادہ افراد کو عمر قید سے لے کر 10 سال قید تک کی سزائیں سنائی ہیں، جن پر قاہرہ میں پولیس اسٹیشن پر چڑھائی کا جرم ثابت ہوا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
سیربین کا بڑا اور تجزیاتی موضوع۔ روس کہتا ہے کہ وہ شام کو نیا طیارہ شکن میزائلی نظام فراہم کر رہا ہے اور شام کے فضائی دفاعی نظام کو بھی جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرے گا۔ روس کے اس اعلان سے محض ایک ہفتہ پہلے شامی فورسز نے ایک روسی طیارہ حادثاتی طور پر مار گرایا تھا، اور روس اور شام کی جانب سے اسرائیل کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے کہا ہے کہ شام کے فضائی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے شام کو ریڈیو الیکٹرانک جیمنگ کی ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سیٹلائٹ نیویگیشن سے نمٹا جا سکے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شام کے فضائی دفاع کے لیے ریڈارز اور شام کے لڑاکا طیاروں کے لیے مربوط مواصلاتی نظام بھی روس دے گا۔ روسی خبر رساں ادارے انٹرفیکس کے مطابق سرگئی شوئیگو نے کہا ہے کہ یہ دفاعی نظام جلد ہی شام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ روس کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ شام کو فراہم کیے جانے والے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل نظام سے شام کا فضائی دفاع مضبوط ہو جائے گا۔
زمین سے فضا میں مار کرنے والا جدید S-300 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم اگلے 2 ہفتوں کے دوران ہی شام کی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ نہ صرف فضائی حملوں کو 250 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر روک سکتا ہے، بلکہ فضائی حملہ کرنے والے کئی اہداف کو بیک وقت مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ طویل فاصلے سے مار گرانے اور تیزی سے فائرنگ کرنے کی صلاحیت کے باعث یہ میزائل سسٹم شام کے دفاعی نظام کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا۔
روس کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب محض ایک ہفتے قبل شامی فوج کی فائرنگ سے روسی طیارہ تباہ ہو گیا تھا۔ شام اور روس کی جانب سے روسی طیارے کی تباہی کا ذمہ دار بالواسطہ طور پر اسرائیل کو ٹھہرایا جاتا ہے، تاہم اسرائیل اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ 17 ستمبر کو پیش آنے والے اس واقعے میں 15 روسی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ روسی وزیر دفاع کے مطابق شام کے حوالے کیا جانے والا میزائل نظام خاص طور پر روسی طیاروں کو شناخت کر سکے گا اور ان کو ٹریک کر سکے گا۔
میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ 2013 میں اسرائیل کی جانب سے درخواست کے بعد ہم نے شام کو S-300 میزائل کی فراہمی منسوخ کر دی تھی، جبکہ میزائل سپلائی کرنے اور متعلقہ افراد کی تربیت کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔
روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ ان اقدامات کے بعد مخالفین سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھائیں گے اور ایسے اقدامات سے گریز کریں گے جن سے روسی اہلکاروں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ روسی وزیر دفاع نے متنبہ کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو روس صورتحال کے مطابق اپنا رد عمل ضرور دے گا۔
نادیہ سلیمان کی اس رپورٹ کے بعد آئیے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ روس کیا شام میں اپنی موجودگی کے دائرے کو بڑھا رہا ہے یا صرف شام کے صدر بشار الاسد کی فوجی قوت کے اضافے میں مدد کر رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے ماسکو میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے بات کی۔
اس وقت تو صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ اسرائیل نے جو جہاز گرایا ہے، اسرائیل کی وجہ سے جو جہاز گرا ہے اور جو 15 افراد مرے ہیں، تو وہ کل انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بریفنگ دے کے
پورا الزام اسرائیل پہ ڈال دیا ہے. اور آج یہاں کے وزیر دفاع نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو 2013 میں اسرائیل کے کہنے پہ شام کو پیمنٹ کیے جانے کے بعد بھی جو S-300 اینٹی میزائل سسٹم دینا تھا وہ تب انہوں نے روک دیا تھا, لیکن اس بار ہم اسے دے رہے ہیں. تو ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی انڈیا نہیں دی ہے کہ وہاں پہ اپنی قوت بڑھا رہے ہیں, لیکن انڈیا یہ ہے کہ اب ہم اپنی حفاظت کریں گے, پہلے آٹومیٹک سسٹم لگائیں گے کہ وہاں پہ کوئی بھی اگر فضائی حملہ کرتا ہے تو یہ اس کو ہٹ کریں گے. یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے آج.
یہ S-300 اینٹی میزائل سسٹم کے علاوہ جیمر سسٹم بھی شام میں روس نصب کرے گا, تو کیا یہ کہیں گے کہ شام میں نو فلائی زون قائم کرنے کی طرف اب یہ پیش رفت ہے؟
دیکھیں جی, پہلے تو یہ ہوا کہ جو پچھلے دنوں چند روز پہلے یہاں پہ اردگان آئے تھے تو ادلب کے حوالے سے یہ طے ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک نو فلائی زون بنایا جائے تاکہ وہاں کی آبادی کو آرام سے نکالا جا سکے اور وہ ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں. لیکن اب صورتحال یہ ہے جو میں نے دو باتیں بتائی ہیں آپ کو کہ ایک آٹومیٹک سرویلنس سسٹم اور ایک یہ تو خیر بعد کی بات ہے کہ S-300 دیا جائے گا تو دیر تو نہیں لگتی, خیر مہینہ لگ جائے گا, لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک طرح کا یہ نو فلائی زون ہی بن جائے گا, ٹیکنیکلی بن جائے گا لیکن ابھی آفیشلی اعلان نہیں کیا.
روس کی شام میں جو پالیسیاں ہیں ان سے اگر اسرائیل ناخوش ہوتا ہے تو روس اسرائیل کو کس طرح مطمئن کرے گا یا پرواہ نہیں کرے گا؟
میرا خیال ہے کہ اب پرواہ کرنے کا وقت گزر چکا ہے, کیونکہ حال ہی میں جو یہ واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد اور یہ تازہ ترین جو بیان ہے اس کے بعد بھی اسرائیل کے وزیر دفاع کا بیان آیا ہے کہ ہم اپنی کاروائیاں شام میں نہیں روکیں گے. لیکن اگلا حصہ یہ ہے اس کے بیان کا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے روس کے ساتھ تعلقات نارمل ہو جائیں گے, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے اب, چونکہ جب ان کے 15 آدمی مارے جا چکے ہیں, فوجی مارے جا چکے ہیں, طیارہ گر چکا ہے. تو پہلے بھی یہ واقعہ ایک ہوا تھا ترکی کے ساتھ, سبھی کو یاد ہوگا, اس میں پوتن نے کہا تھا کہ اردگان معافی مانگیں گے اور بالآخر معافی مانگی تھی. اب اس پہ ابھی انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیا کیا جائے گا, حالات درست ہونے نہیں لگے میرے خیال میں.
تو یہ تو روس کے ایسے تیور ذرا کم ہی نظر آتے ہیں. یہ جو اب بھمے تنی ہے کیا یہ کتنی دیر قائم رہ سکیں؟
نہیں, یہ تیور تو آپ نے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ تو دکھائے تھے انہوں نے ترکی کو, ترکی جو نیٹو میں شامل ہے اس کو انہوں نے دکھائے تھے اور اس کو منوایا تھا, اور یہ تیور اب بھی ہے کیونکہ روس ہی, آپ کو معلوم ہے کہ نیشنلسٹ ویسے بھی انسانوں کا ضیاع خطرناک بات ہوتی ہے, یہاں کا ان کا کوئی لوگ کوئی مر جائے تو اس کا بدلہ ضرور لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے.
ماسکو سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا. تو روس شام میں جیمرز نصب کرنے جا رہا ہے, شام کو S-300 میزائل شکن نظام بھی تیزی سے فراہم کرے گا. ان اقدامات سے خطے کے فوجی توازن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یا کیا فرق پڑے گا؟ یہ سوال میں نے یہاں لندن میں ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ فیلو نجم عباس سے کیا.
روس کے وزیر دفاع سرگئی شائگو نے آج کہا ہے کہ 17 ستمبر کو شام میں روسی طیارہ گرا دینے سے وہاں پر جو طاقت کا توازن تھا وہ اسرائیل نے بگاڑ دیا ہے. وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دفاع کا جو توازن ہے اسی وقت درست ہوگا جب ہم شام کی فضائیہ کو وہ صلاحیت دے دیں گے کہ جس سے وہ نہ صرف اپنی فضائیہ کا دفاع کر سکیں بلکہ جو ان کے مشیران ہیں روسی فضائیہ سے ان کے بھی ایسٹس کی جو ہے وہ حفاظت ہو سکے. تو اس کے لیے انہوں نے پھر کچھ اقدامات کا اعلان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ساری ذمہ داری اسرائیل پر ہے کیونکہ انہوں نے اس انڈرسٹینڈنگ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی.
تو روس کے ان اقدامات سے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا اسرائیل کی فضائی برتری برقرار نہیں رہ سکے گی شام پر, تو روسی اقدامات کے بعد اسرائیل کے کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, روس اور اسرائیل کا برابری کا مقابلہ نہیں ہے. روس جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے, اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, فضائیہ ہے, اور ریڈار کی جو صلاحیت ہے اس کو منجمد کرنے کے بھی ان کے پاس جو ہے وہ آلات موجود ہیں. تو اس میں ہوگا یہ کہ وہ خبردار کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سرخ لکیر کھینچی تھی آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے, اب ہم اگلے مہینوں اور شاید چند سالوں تک جو ہے وہ اپنی مرضی کا کھیل وہاں کھیلنا چاہتے, اگر آپ ہمارے انٹرسٹ پر جو ہے وہ ایک طریقے سے سٹیپ اوور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم سے بات کرنی ہوگی، خواہ وہ ہمارے ایسٹس ہوں شام میں، خواہ وہ لبنان کے ہوں، ان کی پریزنس جو موجودگی ہے شام کے اندر، خواہ وہ ایران کے ہوں. یعنی اسرائیل کی اس خلاف ورزی کو روس سفارتی دباؤ بڑھانے کے لیے اور مذاکرات کی میز پر اپنا جو ہے قد قامت اس میں اضافے کے لیے استعمال کرے گا.
اچھا، تو یہ جو گھیراؤ اس طریقے سے آ رہا ہے اور یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں، نجم عباس صاحب، اسرائیل شام میں حزب اللہ اور ایران کی موجودگی کے خلاف اپنے اہداف حاصل کر سکے گا؟
جی، میں اسی جانب آ رہا ہوں کہ کھیل اب بگڑ گیا ہے. پہلے یہ ہوا کہ روس کے وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ ہمارا تو شروع ہی سے پروگرام تھا کہ ہم 3 سال پہلے ہی شام کی فضائیہ کو S-300 میزائل دے دیتے، جس کی بدولت وہ اپنی بہتر حفاظت کر پاتے، لیکن اسرائیل کی درخواست پہ ہم نے اس کو مؤخر کیے رکھا. لیکن کیونکہ انہوں نے اس انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی کی ہے، اب ہم ان کے رولز آف گیمز کو فالو نہیں کریں گے. اب ہم اس خطے میں اپنے رولز آف گیمز جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اب جو ہے اگر آپ کو لبنان کی کوئی وہاں پر اگر دستے ہیں ان سے سروکار ہے تو ہمارے خطے میں، ہماری فضائی حدود میں، تو آپ جو ہے اب وہ سوچے نہیں.
اچھا، ذرا بڑی پکچر پہ نظر ڈالیں نجم عباس صاحب. شام، ترکی، ایران اور کسی حد تک عراق بھی، یہ ممالک روس کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان بھی روس اور چین کی طرف جھکتا نظر آ رہا ہے، اس کی بھی ادھر جا رہی ہے شفٹ. تو اس شفٹ سے امریکہ کس حد تک نبردازمہ ہو سکتا ہے؟
سب سے پہلا جو سبب ہے دوسرے ملکوں کا ادھر ادھر دیکھنے کا، وہ تو یہی ہے کہ امریکہ نے بروقت جو ہے وہ مؤثر فیصلے نہیں کیے اور اپنا جو قائدانہ کردار تھا وہ ادا نہیں کیا. جب مشرق وسطی کے حالات جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہو رہے تھے، اس وقت جو ہے کوئی اقدامات نہیں کیے، نہ اپنے حلیفوں کو انہوں نے کسی بھرپور امداد اور سہارے کی یقین دہانی کرائی. تو اگر یہ چاروں فیکٹر ایبسنٹ رہیں گے، غائب رہیں گے، تو جو وہاں پر ممالک اپنے آپ کو مسائل کا شکار دیکھتے ہیں وہ تو یقیناً سہارے کے لیے دوسری رسیوں کی جو ہے تلاش انہوں نے شروع کر دی ہے. ہوا یہ ہے کہ عراق میں جب کرائسس آیا، جب لیبیا میں کرائسس آیا، جب سیریا اور اس کے ارد گرد آیا، تو انہوں نے واشنگٹن کی جانب دیکھا اور ان کو بروقت سہارا نہیں ملا. تو جب تک ایک عدم فیصلے کی حالت واشنگٹن میں جاری رہے گی، جو اپنے طور پہ حلیف ان کو سمجھتے تھے، وہ دوسرے جو ہے وہ کیمپوں کا رخ کریں گے.
ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کی لندن برانچ کے یہ تھے ریسرچ فیلو نجم عباس. یہاں سوال یہ ہے کہ شام میں روس کی جانب سے جیمرز لگائے جانے اور S-300 anti-missile کی تنصیب کے کام کو تیز کر دینے کے اعلان پر بذات خود اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے رابطہ کیا.
دیکھیں، اسرائیل میں بھی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور جہاں تک سرکاری بیان کا سوال ہے تو کوئی سرکاری بیان نہیں آیا ہے، لیکن دفاعی ذرائع یہ کہہ رہی ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے کہہ رہی ہیں کہ روس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف سختی برتنے جا رہا ہے. جو تعلقات ہیں اس پر کافی گہرا اثر پڑا ہے. اس واقعہ کے بعد روسی جو ہے جیٹ گرا دیا گیا اور اس میں 15 جو ہیں ان کے افراد مارے گئے. اس کے بعد سے تعلقات جو ہیں وہ لگاتار جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے گئے ہیں، اور یہی اس کا نتیجہ ہے. اور یہاں پر کافی جو ہے جو لوگ ہیں وہ اس کو لے کر چنتت ہیں. یہاں پر خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ روس جو ہے اب اسرائیل پر اور بھی زیادہ سختی برتنے جا رہا ہے. اور ایک بات جو طے ہے جو یہاں پر دفاعی ذرائع کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اب آگے وہاں پر اس طرح سے کاروائی نہیں کر پائے گا جیسا کہ وہ پہلے کرتا رہا. تقریباً وہاں پر مانا جا رہا ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے دوران اسرائیل نے 200 سے بھی زیادہ وہاں پر فضائی جو ہے حملے کیے ہیں، وہاں پر کاروائی کی ہے، اور خاص کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ہتھیاروں کے ٹرانسفر کو روکنے کے لیے کئی جو اسلحے ہیں جو حزب اللہ کو جانے تھے ایرانین، اس کو روکنے کے لیے سارے جو ہیں حملے کیے ہو رہے تھے اسرائیل کی طرف سے، اور ایرانین بیسز پہ حملے کیے جا رہے تھے جس سے کہ ایران وہاں پر مضبوط نہ ہو سکے. تو اب جو ہے جس طرح کا جو نظارہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں یہ طے ہے کہ اسرائیل کو اب اپنے موومنٹس کو کرٹیل کرنا پڑے گا.
تو اسرائیل کے روس سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اب ان تعلقات کی نوعیت میں کیا فرق پڑتا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار دو طرح کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے 15 افراد مارے گئے ہیں اس میں, تو چاہے تعلقات جتنے بھی بہترین کیوں نہ رہے ہوں, وہاں پر ایک جواب دہی بنتی ہے. روسی صدر جو ہیں انہیں اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو ایک انہیں جواب دینا ہوگا کہ آخر اس طرح کا حملہ ہوا, 15 افراد مارے گئے, تو پھر روس کیا کر رہا ہے, جوابی کاروائی کیا ہو رہی ہے. حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اچھے تعلقات کی وجہ سے ہی بیچ میں تھوڑے سے اکوموڈیٹو اس طرح سے جیسچرز دیکھنے کو مل رہے تھے, جو کہ اب نہیں مل رہے ہیں. اب روس جو ہے وہ بالکل سخت جو ہے ایک رویہ روس اسرائیل کی طرف اپنا رہا ہے. لیکن پھر بھی یہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ تعلقات اتنے اچھے رہے ہیں اور اتنی زیادہ جو قریبی ایک رہی ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو اور صدر ولادیمیر پوتین کے درمیان, کہ مانا یہ جا رہا ہے کہ سمے کے ساتھ یہاں پر یہ مان رہے ہیں سیاسی تجزیہ نگار کہ سمے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ جو گھاؤ ہے, یہ زخم جو ہے وہ بھر جائے اور تعلقات واپس بہتر ہو جائیں.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. امریکہ کی طرف سے چین پر اقتصادی پابندیاں لگانے اور محصولات میں اضافہ کرنے کے موضوع پر میں نے جواہر لال یونیورسٹی جے این یو دہلی سے رابطہ کیا ڈاکٹر النکا اچاریہ سے. چین کی معیشت اور متعلقہ معاملات پر ان کی گہری نظر رہتی ہے. میرا ان سے سوال تھا کہ امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف اقتصادی اقدامات, ٹیکس, محصولات دونوں میں اضافے کا آغاز آج سے ہو گیا, کیا امریکہ اور چین کے درمیان موجودہ کشیدگی صرف تجارت کی جنگ تک رہے گی یا یہ فوجی اور اسٹریٹیجک نوعیت کی جنگ میں بدل سکتی ہے؟
نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دم سے ایک چھلانگ نہیں لگانی چاہیے. جو مدعا جو ابھی اٹھا ہے اور جو شروع ہوا ہے وہ ایک کافی خاص مدعا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب دوسرے دیشوں کو امریکہ کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے, سب نے ہم لوگوں سے, ہمارے سے بہت پیسے بنائے ہیں اور شروعات چین سے کی ہے. تو ایک طرح سے یہ ایک آرتھک انہوں نے دھاگا پکڑا ہے اور اس کو وہ, پہلے چین تو ہے ہی ہے, پھر یورپ کے ساتھ بھی آپ دیکھیے کافی کشمکش چل رہی ہے, تو اس کو سیدھے طور پہ اسٹریٹجک لیول پہ یا لے جانے, مطلب ایک اب لائن بن چکی ہے اور چین اور رشیا ایک طرف ہیں اور امریکہ دوسری طرف ہے اور اب ہم یدھ کی طرف, یہ مجھے لگتا ہے کچھ جلد بازی ہوگی, کیونکہ اس سمے یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ چین اور روس کے بیچ میں کافی کچھ حد تک سامری باتوں کو لے کے چرچا ہو رہی ہے. دونوں نے جوائنٹ وہ جو ایکسرسائزز کیے, سب سے لارجسٹ جو آرمی ایکسرسائزز ہوتے ہیں وہ کیے, تو یہ ایک طرح سے جامع آ تو رہا ہے, لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. رشیا چائنا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات تو اب کافی عرصے سے ہو رہی ہے, اور امریکہ کا جو رویہ رہا ہے اس سے ان کا جو ان کی بات چیت ہے اور وہ تھوڑا سا کلوزنس وہ تھوڑی سی اور دکھ رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بیٹل لائنز اب بن چکی ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن الکا جی اس پہ ذرا سا دھیان دیں کہ چائنیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پریگمیٹک, یعنی ایکشن والے, عملیت پسند لوگ ہوتے ہیں. امریکی پابندیوں کے بعد اب یہ امریکہ کے سامنے سٹینڈ لے سکیں گے؟
یہ تو سیدھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چین اس پہ امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا, کیونکہ یہ ایک تو پھر نیشنلزم بھی پنپ رہی ہے چائنا میں کہ کس طرح سے, اس طرح سے کیسے کر سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت پراگمیٹک لوگ ہیں, اور شروع سے آپ دیکھیے ان کا رویہ یہی رہا ہے کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے, اس کا حل نکالا جائے, اس کے ٹرمپ کے جو ڈیمانڈس تھے ان کے, اس کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں بھی اٹھائیں کہ چلیے ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو کوشش تو ان کی طرف سے جاری ہے, لیکن بات چیت بڑھ نہیں رہی ہے. اور اس کے اوپر ٹرمپ صاحب جو ہیں ایک کے بعد ایک یہ ٹیرف اس کو بھی لا رہے ہیں لپیٹے میں, اور اچھے خاصے ٹیرف لگا رہے ہیں. تو ابھی چین کی طرف سے ہی یہ معاملے جو بات چیت تھی انہوں نے خود سگت کی کہ بھائی یہ کہیں نہیں جا رہا ہے, اور اب انہیں بھی دیکھنا ہے کہ ان کو اس کا ریسپانس کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہ اب صرف امریکن اور چائنیز ٹریڈ یا انویسٹرز کی بات نہیں ہے, یہاں پر بڑے بڑے ملٹی نیشنل کارپوریشنز انوالو ہیں, انویسٹرز ہیں جو تمام ایشیا میں بہلے ہوئے ہیں, چاہے آپ تائیوان لے لیجئے, سنگاپور لے لیجئے, اور بھی یورپین انویسٹرز ہیں, ان کا بھی پیسہ, کیونکہ جو سامان چین بنا رہا ہے یہ سارے انویسٹمنٹ ادھر ادھر سے آ رہی ہے اور پھر وہ امریکہ کو جا رہا ہے, تو ان کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے. تو یہ جو ہے بہت काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला है और चीन को अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से उनके खुद के जो छोटे छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे लगता है अभी फिलहाल तो उनका पूरा तरह से फोकस यही है कि अब इसका जवाब क्या होना चाहिए।
जवाहरलाल यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली की ये थी चीनी इक्तसादियात और मुतालिका मौजूदात की माहिर डॉक्टर अलंका आचार्य। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से आमन मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब में इंडिया की जानिब से दिया जाने वाला जवाब गैर सफारती और नामुनासिब था। हेडलाइन और शह सुर्खी है ये BBCUrdu.com की। तफसील के लिए ज़ाहिर है आपको वहाँ जाना होगा।
अपनी राय का इजहार करें।
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर।
ट्रंप आएंगे हेल्दी आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेलों का अहवाल शमशाद आफरीदी की जबानी।
ICC के जनरल मैनेजर एंटी करप्शन यूनिट एलेक्स मार्शल का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस वक्त जिन बड़े चैलेंजेस का सामना है उनमें करप्शन की रोकथाम सबसे अहम है। ICC के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान बुकमेकर्स ने 5 कप्तानों से राबता किया जिन्होंने इस बारे में ICC को फौरन रिपोर्ट कर दी। उन 5 कप्तानों में 4 ICC के मुकम्मल रुकन ममालिक के कप्तान शामिल हैं। एलेक्स मार्शल ने बताया कि पिछले 12 माह के दौरान ICC के एंटी करप्शन यूनिट ने 32 तहकीकात की जिनमें से 23 ऐसी हैं जिनके बारे में ICC को आगाह किया गया। टेनिस में वुहान ओपन में ऑस्ट्रेलिया की एशली बर्टी ने बर्तानिया की युहाना कोंटा को पहले राउंड में शिकस्त दे दी। ये मुकाबला 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रहा जिसमें एशली बर्टी ने युहाना कोंटा को 7-5 और 6-4 से हरा दिया। फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर पॉल पोगबा का कहना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम होम ग्राउंड पर है इसलिए हमें वुल्व्स के खिलाफ मौसर अंदाज में खेलना चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते को यूनाइटेड और वुल्व्स के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। पोगबा मजीद कहते हैं कि रवैये ठीक करने के साथ हमें उम्दा खेल का मुजाहरा पेश करने की जरूरत है जैसा कि गुज़िश्ता सीजन में लिवरपूल चेल्सी और आर्सेनल के साथ मुकाबलों में पेश किया। एशिया कप में भारत के खिलाफ 2 मैचेस में 2 बार शिकस्त खाने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त एतमाद के बहरान का शिकार है। भारत से मुसलसल दूसरी बार शिकस्त ने पाकिस्तानी टीम पर यह हकीकत वाजह कर दी है कि बतौर क्रिकेट टीम हम इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अक्टूबर में ओमान के दारुलहुकूमत मस्कत में होने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ट्रेनिंग कैंप में शामिल 31 खिलाड़ियों के नाम जारी कर दिए हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।
खेलों का अहवाल आपने शमशाद आफरीदी से सुना और हालात हाजिर का प्रोग्राम सरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब्दुल्ला फारूकी तैयार बैठे हैं खबरों का अपडेट आपको बताने के लिए लेकिन ज़रा BBCUrdu.com पर जाइए और 4 खबरों को ध्यान से देखिए चारों सुर्खियों को और हो सके अगर वक्त मिला तो प्रोग्राम के आखिर में मैं इसका जवाब आपसे पूछूँगा। सरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
रूस ने शाम में अपने फौजी जहाज को मार गिराने का इल्ज़ाम इसराइल पर लगाकर शाम को 2 हफ्तों के अंदर नया मिसाइल शिकन निज़ाम मुहैया करने का ऐलान किया है जिससे शाम के मजमूई दिफाई निज़ाम को तकवीत मिलेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेप्टी अटॉर्नी जनरल रॉड रोजेंटीन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर शाया हुई थी कि उन्होंने सदर के साथ मुलाकातों को टेप करने और 25वीं तरमीम के ज़रिए सदर को हटाने की बात की थी। चीन का कहना है कि वो अमेरिका के साथ किसी दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेगा। चीनी काबीना ने एक वाइट पेपर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मुज़ाकरात सिर्फ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर किए जाएंगे। उधर सदर ट्रंप ने बताया है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा के साथ उनकी दूसरी मुलाकात जल्द मुतवक्के है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
खास खास खबरों का खुलासा आपने अब्दुल्ला फारूकी से सुना और हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा में कश्मीर के मसले को ज़ोर शोर से उठाने का ऐलान किया है। उधर इंडिया ने इसका जवाब देने के लिए कमर कस ली है। अक्वामे मुत्तहिदा क्यों जा रहे हैं, वहाँ अक्वामे मुत्तहिदा में क्या होने वाला है, इस तमाम की तफसील के साथ न्यूयॉर्क से सहाफ़ी सलीम रिजवी।
पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह ऐलान कर दिया है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी कश्मीरियों की मुहिम को पाकिस्तान पूरी हिमायत जारी रखेगा।
आप अक़्वामे मुत्तहिदा में आप उन करारदादों के पाबंद हैं जिनसे आप आँख चुरा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इनको हम आवाज देंगे, इनकी आवाज सुनेंगे और आप कतरा रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कह रहा है कि आपकी पॉलिसी, हिंदुस्तान की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, वो कह रहा है इसको रिविजिट करो।
वाज़ेह रहे कि पिछले हफ्ते भारत ने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वजीर आजम इमरान खान की दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करने की पेशकश पहले तो कबूल की लेकिन एक दिन बाद ठुकरा दी थी। पाकिस्तान के वजीर खारजा जनरल असेंबली से अपने खिताब में अपनी नई हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में जिक्र करेंगे और कश्मीर में जारी तशद्दुद और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में भी बात करेंगे और इस सिलसिले में खासकर अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जाएगा। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब सैयद अकबरुद्दीन ने सहाफ़ियों से बात करते कहा कि पाकिस्तान अगर कश्मीर का मामला अक्वामे मुत्तहिदा में उठाता है तो भारत की जानिब से उसका जवाब दिया जाएगा।
We have a great resonance in terms of our position. If somebody else would like
भारत दूसरे मुल्कों के साथ ताउन की जो पॉलिसी अपनाए हुए है उसको खासी पजीराई मिलती है और अगर कोई ये चाहता है कि वो अपना अलग एक राग अलापता रहे तो वो जरूर ऐसा करना जारी रखें। अक्वामे मुत्तहिदा जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह के सोलो खिलाड़ियों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमने पहले भी मुतअद्दिद मरतबा ऐसे मामलात का डट के सामना किया है और हमें यकीन है कि अब भी हम इसका बखूबी मुकाबला करेंगे। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब सैयद अकबरुद्दीन के अल्फाज। भारतीय सफीर ने कहा है कि अक्वामे मुत्तहिदा में भारत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के मामले को जोर शोर से उठाएगा। अक्वामे मुत्तहिदा के इजलास के अलावा पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अपने दौरे के दौरान करीब 40 दीगर इजलासों में शिरकत करेंगे और 20 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज 29 सितम्बर को सुबह के हिस्से में जनरल असेंबली से खिताब करेंगी जबकि पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी उसी दिन शाम के सेशन में खिताब करेंगे। दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा की वैसे तो कोई मुलाकात तय नहीं है लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि सार्क के इजलास के दौरान दोनों वज़रा एक दूसरे से सलाम दुआ जरूर कर सकते हैं।
न्यूयॉर्क से ये थे सहाफ़ी सलीम रिज़वी। इंडिया में फ्रांस से राफ़ेल जंगी तैयारों की खरीद का सौदा एक बड़ी सियासी जंग की शिकल इख्तियार कर चुका है और आज हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से कहा कि इसे इस सौदे से मुतालिक तमाम दस्तावेजात जब्त कर लेनी चाहिए। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि इस सौदे में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई लेकिन BJP तमाम इल्ज़ाम को मुस्तरद करती है। दिल्ली से सुहेल हलीम।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी सन 2015 में फ्रांस के दौरे पर गए थे जहां अचानक उन्होंने इस सौदे का ऐलान किया था और इसे हतमी शक्ल 2016 में दी गई थी। इससे पहले 126 रफाल जंगी तैयारे खरीदने के लिए मजाकरात जारी थे लेकिन मिस्टर मोदी ने अपने दौरे में 36 तैयारों के सौदे को हतमी शक्ल दे दी थी। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि ये तैयारे उस कीमत से तकरीबन 3 गुना ज्यादा में खरीदे गए जिस पर कांग्रेस की हुकूमत खरीद रही थी। लेकिन तनाज़ा सिर्फ कीमत पर नहीं है। इस सौदे के तहत तैयारा बनाने वाली कंपनी डैसो को एक हिंदुस्तानी कंपनी के साथ शराकत करना भी लाजमी था और उसे तकरीबन 60,000 करोड़ के इस सौदे में से 30,000 करोड़ रुपए का काम इस कंपनी से करवाना था। इसे ऑफसेट क्लॉज कहते हैं और इस काम के लिए उसने अनिल अंबानी की नई कंपनी रिलायंस डिफेंस से समझौता किया जो सिर्फ 10 दिन पहले ही कायम की गई थी। हालांकि इससे पहले डैसो ने कहा था कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बातचीत आखिरी मराहिल में चल रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आनंद शर्मा।
तो क्योंकि ये फैसला केवल
देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और ये स्पष्ट है उसके बाद जो सरकार कह रही है वो गलत है, झूठ है और गुमराह करने के लिए है। FIR इसमें रजिस्टर की जाए, दर्ज की जाए, जो भी अपराधी हैं जिन लोगों ने ये किया है, CVC का दायित्व है कि सारी फाइलें उनको जब्त करें।
हुक्मरान बीजेपी के लिए इस सौदे से मुतालिक सवालात का जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है, खास तौर पर फ्रांस के साबिक सदर फ्रांसवा ओलांद के इस बयान के बाद कि रिलायंस को ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन हुकूमत के कहने पर ही दिया गया था। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी,
HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीन के जो 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज था वो 1600 करोड़ रुपए में अपने मित्र अनिल अंबानी को दे दिया, पूरा देश जानता है। 10 दिन पहले उनकी कंपनी खुली, जिंदगी में उन्होंने हवाई जहाज नहीं बनाया। और नरेंद्र मोदी जी को सफाई देनी है कि फ्रांस का एक राष्ट्रपति उनको चोर क्यों कह रहा है।
जवाब में बीजेपी का इल्जाम है कि राहुल गांधी और फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद के दरमियान कोई दरपर्दा समझौता है और ये कि राहुल गांधी के बयान से पाकिस्तान को भी फायदा पहुंच रहा है।
अमित भाई शाह जी ने कहा था कि क्या एक अंतरराष्ट्रीय महागठबंधन सा बन रहा है, कौन है वो सोच जो चाहता है राहुल गांधी आगे बढ़े, पाकिस्तान चाहती है राहुल गांधी आगे बढ़े। आपने देखा तमाम लोग पाकिस्तान के चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़े, भ्रष्टाचारी चाहते हैं राहुल गांधी आगे बढ़े। क्या ये मात्र कोइंसिडेंस है कि ये कॉमनालिटी, ये जो समानता है कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच में, क्या ये मात्र कोइंसिडेंस है? मगर आप देखिएगा विगत कुछ वर्षों से जिस प्रकार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बयान दिया है, ट्वीट किया है, भाषण दिया है और उनको समर्थन मिला है पाकिस्तान से, मैं तो कहूंगा देयर इज अ डिजाइन, इट इज नॉट अ मियर कोइंसिडेंस।
बीजेपी के वफाकी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आज कहा कि राहुल गांधी मुल्क को गुमराह कर रहे हैं।
कोई भी डिफेंस एयरक्राफ्ट, वो अगर केवल एक बेयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के रूप में आता है तो उसका कोई भी उपयोगिता सामरिक उपयोग नहीं हो सकता, इस बात को हम सब लोग जानते हैं और जो है हम सब लोगों के सामने स्पष्ट है। लेकिन एक षड्यंत्र पूर्वक एक बेयर एयरक्राफ्ट की कीमत को फुल्ली लोडेड का एयरक्राफ्ट की कीमत के साथ में कंपेयर करके देश के सामने षड्यंत्र पूर्वक देश को भ्रम में डालने की स्थिति पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं।
मुल्क में हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतालबा है कि पूरे मामले की तहकीक के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी जाए और खुद वजीर आजम अपनी खामोशी तोड़कर ये बताएं कि फ्रांसवा ओलांद से बातचीत में उन्होंने रिलायंस की सिफारिश की थी या नहीं। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन ने मुल्क में इतवार को होने वाले सदारती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है। सरकारी नतायज के मुताबिक अपोजिशन रहनुमा इब्राहिम मोहम्मद सोलही फातेह करार पाए हैं। BBC के नामा नगारों के मुरासलों का खुलासा नाजिश फैज की जबानी।
ये आवाज़ें इब्राहिम मोहम्मद सोलही के हामियों की हैं जो इनकी जीत का जश्न मनाने के लिए मालदीप के दारुल हुकूमत माले में बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। मालदीप में सदर के ओहदे के लिए इतवार को होने वाले इंतखाबात में अपोजिशन उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलही ने कामयाबी हासिल कर ली है। मकामी मीडिया के मुताबिक निसफ शब तक हुई 92% वोटों की गिनती के बाद सोलही ने 58% वोट हासिल कर लिए हैं। ताहम मालदीप के इलेक्शन कानून के मुताबिक अगले 7 दिनों बाद सरकारी नतज का ऐलान किया जाएगा। मालदीव के मौजूदा सदर अब्दुल्ला यमीन ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि वो पुरअमन इक्तदार की मुंतकली को यकीनी बनाएंगे। अपने सियासी मुखालिफीन को जेल भेजने पर सदर अब्दुल्ला को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था। सदर यमीन के सियासी असर व रसूख के बायस ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मुल्क में साफ व शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के गैर हतमी नतायज का ऐलान करते हुए कहा कि इंतखाबात बगैर किसी रुकावट के और पुरम तरीके से मुनक्किद हुए हैं। TV पर कौम से खिताब करते हुए सदर अब्दुल्ला यमीन ने कहा कि वो अवाम के इंतखाब का एहतराम करते हैं।
हम ये आया कि अरुण धनवाले मेनुमणि ये देहरा जीत एमी होंगे।
मालदीव के अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो क्या चाहते हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ के नतायज को तस्लीम कर लिया है। आज मैंने इब्राहिम मोहम्मद सोलह से मुलाकात की है जिन्हें मालदीव के वोटर्स ने अपना अगला सदर मुंतखब किया है।
दूसरी जानिब अपनी जीत का ऐलान करने के बाद इब्राहिम मोहम्मद सोलह ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि आज का दिन मालदीव के लिए तारीखी है।
दिस इज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज अ मोमेंट ऑफ होप,
یہ ایک خوشی کا لمحہ ہے, یہ امید کا لمحہ ہے, یہ تاریخی لمحہ ہے. ہم سب کے لیے یہ ایک بہت مشکل سفر رہا ہے, ایسا سفر جس میں جیل اور کئی سال تک جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایک ایسا سفر ہے جو بیلٹ باکس پر مکمل ہوا ہے, کیونکہ مالدیپ کی عوام یہ چاہتی تھی.
تجزیہ کاروں کے مطابق سامنے آنے والے نتائج توقعات کے برعکس ہیں, کیونکہ ملک میں انتخابات سے قبل منعقد کیے جانے والے سروے میں بھی صدر عبداللہ یمین کو ہی آئندہ الیکشن میں کامیاب قرار دیا گیا تھا. مالدیپ کے انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر کے ساتھ منسلک صحافی محمد جنید نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ صدر یمین نے قوم سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ حقیقت میں ایسا ہی کریں گے.
پہلے بھی مثال کے طور پر فروری میں بحران کے دوران سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا جس میں حکومت کو کہا گیا تھا کہ وہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں. حکومت کی جانب سے اس فیصلے پر کہا گیا تھا کہ وہ اس فیصلے کا احترام کریں گے اور اس کو نفاذ میں بھی لائیں گے. تاہم بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. مگر اب فرق یہ ہے کہ اس مرتبہ صدر نے خود قوم سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اس کو قانون کے مطابق کریں گے.
واضح رہے مالدیپ میں صدر کے عہدے کے لیے تیسری بار انتخابات ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ سے ایک تنازع کے بعد صدر یمین نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. صدر یمین کے اس اقدام کے بعد یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف کوئی کاروائی برداشت نہیں کریں گے. تاہم اس اقدام پر ان کو دنیا بھر سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا.
مالدیپ کے انتخابات, بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازش فیض سے سنا. پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ نے روزنامہ ڈان کے صحافی سرل المائیڈا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے مبینہ غداری کے مقدمے میں انہیں 8 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بھی طلب کیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ عمر دراز.
سرل المائیڈا کو گزشتہ 3 سماعتوں پر عدالت میں پیش نہ ہونے پر ان کے وارنٹ جاری کیے گئے, جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف دائر مبینہ بغاوت کی درخواست پر سماعت کر رہا تھا. آمنہ ملک نامی خاتون کی نمائندگی کرتے ہوئے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ عام انتخابات سے چند روز قبل روزنامہ ڈان کے نمائندے سرل المائیڈا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سابق وزیراعظم نواز شریف مبینہ طور پر ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے مرتکب ٹھہرے تھے. اس پر ان کے خلاف غداری کے الزامات کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی درخواست کے مطابق مبینہ طور پر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی تفصیلات سابق وزیراعظم نواز شریف کو بتانے سے اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ٹھہرے تھے. سرل المائیڈا کے وکیل کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ وہ اگلی سماعت میں پیش ہوں گے. تاہم عدالت نے اس حوالے سے ان سے بیان حلفی مانگا تو انہوں نے معذرت کر لی. اس پر عدالت نے ان کا نام نو فلائی لسٹ پر ڈالنے اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس کو انہیں آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیا. دوسری جانب شاہد خاقان عباسی ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے. تاہم نواز شریف کے وکیل نصیر بھٹا نے عدالت کو بتایا کہ ان کی اہلیہ کلثوم نواز کی تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے, لہذا انہیں کچھ وقت دیا جائے. اس پر عدالت نے سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نصیر بھٹا نے بتایا کہ نواز شریف آئندہ سماعت پر عدالت میں ضرور پیش ہوں گے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ عدالت کو درخواست گزار کو سننے کے بعد پہلے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے جانچ کر لینی چاہیے تھی. نصیر بھٹا کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کو درخواست موصول ہونے کے ساتھ ہی نوٹس دے دیا گیا تھا. وہ عدالت کے روبرو پیش ضرور ہوں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ اس کے قابل سماعت ہونے کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. سرل المائیڈا کے ناقابل ضمانت وارنٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر سرل المائیڈا عدالت میں اسی درخواست کے ساتھ یہ بیان حلفی جمع کروا دیتے ہیں کہ وہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں مقررہ سماعت پر پیش ہو جائیں گے تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا. دوسری صورت میں پولیس انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی پابند ہوگی. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ سے 2 افراد کی تشدد والی لاشیں برآمد ہوئی ہیں. کیچ میں سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ہلاک شدگان کا تعلق کیچ سے ہی ہے, جنہیں ہلاک کرنے سے پہلے نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہلاک کیے جانے والے دونوں افراد کی لاشیں ضلع کیچ میں ہوشاب سے برامد کی گئیں۔ کیچ میں انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ ہوشاب کے پہاڑی علاقوں میں لاشوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ اس اطلاع پر لیویز فورس کے اہلکار جب جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں سے ان کو دو افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملیں۔ دونوں افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اہلکار کے مطابق لاشوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی شناخت غوث بخش اور شائل کے ناموں سے ہوئی۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ مارے جانے والے افراد کا تعلق ضلع کیچ کے علاقے اوشابی سے تھا، جن کو ہلاک کرنے سے دو روز قبل نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا۔ دونوں افراد کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے، تاحال کسی نے ان کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے۔ کیچ ایران سے متصل بلوچستان کا سرحدی ضلع ہے۔ اس ضلع کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں۔ ضلع کیچ سے اب تک لوگوں کی بڑی تعداد میں تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ کالعدم تنظیموں کی جانب سے ان پر سیکورٹی سے متعلق اداروں کا ساتھ دینے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے، لیکن کیچ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں سے تشدد زدہ لاشوں کی ایک ایسی بڑی تعداد بھی برآمد ہوئی جن کو ہلاک کرنے والے معلوم نہیں ہو سکے۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کہنا ہے کہ ملنے والی تشدد زدہ لاشوں میں سے ایک بڑی تعداد لاپتہ افراد کی تھی۔ ایسے افراد کو لاپتہ کرنے کی ذمہ داری تنظیم کی جانب سے ریاستی اداروں پر عائد کی جاتی رہی ہے، تاہم سرکاری حکام ایسے الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کا شمار کہیے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اب بھی لڑکیوں کی کم سنی میں شادی کا رواج عام ہے۔ حکومت کے ایک تازہ ترین سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں دوسرے صوبوں کی بنسبت سب سے زیادہ لڑکیاں کم عمری میں ماں بن جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں قانونی مسودہ 2012 میں بنا تھا، لیکن تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اس قانون کو منظور کرانے میں ناکام رہی۔ پشاور سے نامنگار اظہار اللہ کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع مومن کی عائشہ حسن کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی اور 15 برس تک پہنچتے پہنچتے وہ ماں بن گئی۔ 48 سالہ عائشہ کے اب 6 بچے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنی کم عمر میں شادی کر کے ان کے والدین نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔
ماں بنی اور بچے ہوا، پھر تو جانور جو ہوتے ہیں ان کو بھی بچے پیارے ہوتے ہیں، مگر بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کو سنبھالیں، جب کیونکہ جب رات کو بچہ روتا ہے وہ فیڈ لیتا ہے یا کچھ، تو میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، میری آنکھیں نہیں کھلتی تھی۔ یعنی بچوں کو سنبھالنا اس عمر میں بہت کم ہے۔ جو عمر ہمارے پڑھنے کی، کھیلنے کودنے کی تھی، اس میں بچہ آ گیا تو بہت زیادہ مشکلات تھی۔
پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کے تازہ ترین اعداد شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ لڑکیاں 15 سے 19 سال کے درمیان ماں بن جاتی ہے، جن کی تناسب 15% ہے۔ پنجاب میں 6% بچیاں ماں بنتی ہے، جبکہ سندھ میں یہ شرح 10%، بلوچستان میں 12%، اسلام آباد میں 5% اور قبائلی علاقہ جات میں 13% ہے۔ کم عمری میں شادی بچیوں کے صحت پر بھی برے اثرات مرتب کرتے ہیں اور دوران سجگی وہ مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی ڈاکٹر کہتی ہے کہ خواتین میں زچگی کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں کی ایک بڑی وجہ کم عمری کی شادی ہے۔
اگر آپ جائیں کمپلیکیشنز پریگننسی کے دوران، سب سے پہلے یہ کہ وہ مال نرشڈ ہوں گی، جیسے ہمارے اس میں فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ہے، فولک ایسڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے برتھ ڈیفیکٹس ان میں زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ارلی مسکیریجز ہو سکتے ہیں، ایسی لیڈیز میں انیمک ہوتی ہیں ایسی پیشنٹس، اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، پیشنٹ میں پی پی ایچ میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں، جو بلیڈنگ ہوتی ہے عورتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد، اس کی وجہ سے ہماری میٹرنل مورٹیلیٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔
کم عمری کی شادیوں کے بارے میں پنجاب اور سندھ نے قانون سازی تو کی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں اب بھی 1929 کا قانون نافذ العمل ہے۔ 2014 میں کم عمری کی شادیوں کے بارے میں قانونی مسودہ تیار کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس نہ ہو سکا۔
کم عمری کی شادیوں کو روکنے کے لیے خیبر پختونخوا کا مجوزہ قانون بظاہر مذہبی تنظیموں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی اعتراضات کی وجہ سے منظور نہیں ہو سکا۔ تاہم اس حوالے سے خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن کے اہلکار کا کہنا ہے،
ہماری کنسنسس جو ہے وہ اوور آل ڈیولپڈ ہے لا کے تمام شیکوں پہ، صرف اس میں یہ ہے کہ ایج کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے، تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس بل پہ جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ کریں۔
حکومتی مواقف اپنی جگہ، لیکن سیاسی مبصرین اس قانون کی نافذ نہ ہونے کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی حکومت میں اس قانون کو منظور کروانے کے لیے سیاسی عزم کی کمی کو قرار دیتے ہیں۔ اظہار اللہ، بی بی سی نیوز، پشاور۔
اظہار اللہ کی اسی رپورٹ کے تناظر میں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم عورت فاؤنڈیشن سے وابستہ شبینہ ایاز سے بات کی۔ پوچھا، پاکستان میں لڑکیوں کا کم عمر میں ماں بن جانا کتنا بڑا مسئلہ ہے اور صبح خیبر پختونخوا میں یہ رجحان زیادہ کیوں ہے؟
اس کی جو آپ نے پوچھا مسئلہ کتنا بڑا ہے، وہ تو ہمیں جو یونیسیف کے اعداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہی ہیں کہ تقریباً 3% بچیاں ایسی ہیں جن کی کم از کم 15 عمر سے کم میں شادی ہو جاتی ہے، یا 21% ایسی ہیں جو کہ 18 سال تک پہنچ پاتی ہیں۔ باقی لیکن جہاں تک کے پی کی بات ہے، کے پی میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو تعلیم بہت کم ہے، پھر ہمارے جو کسٹمری پریکٹسز بھی ہیں، ٹرائبل سیٹ اپ بھی ہے، تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ذرا زیادہ ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں۔
اچھا، اور آپ نے کہا کہ ٹرائبل پریکٹسز یعنی کلچرل ریزنز بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا حل سماجی ہے یا پھر قانونی ہے؟ کیونکہ صرف قانون سازی سے ہی تو شاید حل نہیں ہوگا نا یہ مسئلہ۔
دیکھیے، یہ دونوں ہیں، دونوں کرنے پڑیں گے، کیونکہ ایک تو قانون نہیں ہے کے پی میں، تو خصوصاً اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں تو بالکل قانون نہیں ہے۔ پچھلے کتنے سالوں سے کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن جب عمر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آ کے رک جاتا ہے کہ 16 سال ہونی چاہیے یا 18 سال ہونی چاہیے۔ تو ایک تو قانون نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے مسئلہ ہے، کیونکہ کوئی پکڑ ہی نہیں ہے۔ جو 1929 کا قانون ہے وہ تو بہت پرانا ہے اور اس میں سزا بھی بہت کم۔ لیکن جہاں تک دوسری آپ نے کہا کہ سماجی ہے کہ نہیں، سماج سے بہت جڑا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے مشکلات کیا ہیں، اس کے ساتھ اس عورت پہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں، پھر اس کی جو بچے ہیں وہ کس مشکل سے گزرتے ہیں، یا اس کے ہیلتھ کے کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ٹھیک ہے، اور اس کو وہ جوڑتے ہیں، پھر ظاہر ہے مذہب کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں کہ جب مذہب نے کہا ہے تو یہی ٹھیک ہے۔
جی، آپ نے کہا کہ قانون سازی کی کوشش ہوئی ہے لیکن ایسا ہو نہیں پایا ہے خیبر پختونخوا میں، جب باقی تینوں صوبوں میں اس طرح کے قانون پاس ہو گئے ہیں، وہاں قانون سازی ہو سکی ہے، تو پھر کے پی میں کیوں نہیں؟
دیکھیے، کے پی میں کیوں نہیں ہوئی اس کا تو مجھے نہیں، میں ظاہر ہے کہہ نہیں سکتی، لیکن بہرحال کوشش ضرور ہوئی ہے۔ یہاں پہ دو دفعہ ایسا ہوا، 2013 کی جو اسمبلی تھی وہاں پہ بھی، اور جو 2018 میں جو ختم ہوا ہے اس میں بھی۔ لیکن جو ڈرافٹ بل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ 16 سال تک ہوگی عمر جو ہے، اور ظاہر ہے جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہم جیسے لوگ ہیں، ان کا بہت اعتراض ہے اس کے اوپر کہ نہیں، یہ 16 سال ہی کرنا، تو پھر تو 1929 والا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو نیشنل اسمبلی کی امینڈمنٹ ہے جس میں انہوں نے سزائیں وغیرہ بڑھا دی تھی، پھر تو وہ بھی ٹھیک ہے، پھر تو عمر تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جو 1929 کا بھی جو قانون ہے وہ بھی تو 16 سال ہی کی بات کرتا ہے، تو پھر ہم کیا چینج کرنے جا رہے ہیں؟ تو ہمارا اور
جی نہیں، میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جہاں جہاں قانون سازی ہوئی ہے پاکستان میں، باقی تین صوبوں میں قانون سازی ہوئی ہے، وہاں کیا صورتحال بہتر ہوئی ہے؟
دیکھیے، صرف میں ایک تو یہ کہ قانون سازی سے ظاہر ہے مسئلہ نہیں حل ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ اس کے متعلقہ رولز اینڈ بزنسز نہ بنائے جائیں۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ باقی صوبوں میں کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کے پی میں بہت ساری لیجسلیشن ہوئی ہے ابھی جو اسمبلی ڈیزالو ختم ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جن میں رولز آف بزنس ہی نہیں بنے ہوئے، تو جب رولز آف بزنس نہیں بنیں گے کسی بھی قانون کے، تو وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا؟
شبینہ ایاز سے ہماری ساتھی عالیہ ناس کی بات کر رہی تھیں۔ آج ریڈیو پاکستان کے ملازمین نے حکومت کی جانب سے ادارے کی عمارت کو لیز پر دیے جانے کے اعلان کے خلاف باضابطہ احتجاج کا آغاز کیا۔ احتجاج کے چند گھنٹے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری کی اس یقین دہانی پر کہ ادارے کے ملازمین کی رائے ملحوظ خاطر رکھی جائے گی، ملازمین نے احتجاج ختم کر دیا، لیکن ملازمین کہتے ہیں کہ ایسا عارضی طور پر کیا گیا۔ کیا ریڈیو پاکستان کی عمارت کو لیز پر دیا جانا ممکن ہے، یا یہ عمارت ساز و سامان سمیت براڈ کاسٹنگ اکیڈمی میں منتقل ہو سکتی ہے؟ ہماری ساتھی حمیرہ کمل کی رپورٹ۔
ریڈیو پاکستان ایک سرکاری ادارہ ہے جو دنیا کے دیگر سرکاری اداروں کی مانند حکومت وقت کی آواز دنیا بھر میں پہنچاتا ہے اور دیگر ممالک کے میڈیا کی مانیٹرنگ بھی کرتا ہے۔ آج صبح بھی چار دن کی سرکاری تعطیلات کے بعد ادارے میں معمول کی نشریات جاری تھیں، لیکن 10:30 بجے اس 7 منزلہ عمارت کے ملازمین بینرز لے کر مرکزی دروازے سے ہوتے ہوئے شاہراہ دستور کے سامنے جا پہنچے۔ یہ صورتحال ادارے کو 17 اور پھر 19 ستمبر کو وزارت اطلاعات کی جانب سے ملنے والے ان تحریری نوٹسز کے بعد پیدا ہوئی جن میں پی بی سی کی انتظامیہ سے اس کی عمارت کو لیز پر دینے کے خیال پر رائے مانگی گئی ہے۔
بدقسمتی سے تمام اداروں کا سربراہ ایک ایسا ادارہ ریڈیو پاکستان، آپ کہتے ہیں اسے بند کر دیا جائے، یہ مردہ ادارہ ہے تو ایسا نہیں چلے گا۔
ہم کسی کالے قانون کو نہیں مانتے، اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس فیصلے کو فل فور واپس لیا جائے اور ہمارے مطالبات مانے جائیں۔
معاشی قتل۔
17 ستمبر کو وزارت اطلاعات کے ڈائریکٹر دانیال گیلانی نے پی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل شفقت جیلانی کو تحریری طور پر آگاہ کیا کہ شاید ریڈیو پاکستان ہیڈ کوارٹرز کو طویل مدت کے لیے لیز پر دے دیا جائے اور پی بی سی کو H9 میں واقع اکیڈمی میں شفٹ کرنے کے لیے ایک پروپوزل تیار کیا جائے۔ اس اطلاع کے فقط 2 روز بعد ہی ایک اور نوٹس ادارے کے حکام کو موصول ہوا جس کا عنوان تھا شفٹنگ آف ریڈیو ہیڈ کوارٹرز۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ملازمین اور مختلف حلقوں کی جانب سے احتجاج کے بعد بھی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ڈیٹ پراپرٹیز ہیں، ہمیں پیسہ چاہیے تاکہ میڈیا یونیورسٹی قائم کی جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً 150 کمروں میں کام کرنے والے ملازمین اور وہاں موجود سامان پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی کے 30 سے بھی کم کمروں میں کیسے سمائے گا؟ یہی سوال میں نے احتجاج میں شامل شعبہ انجینئرنگ سے وابستہ علی ضیاء عباسی سے کیا۔
ایک ایک اسٹوڈیو جو یہاں بنا ہے اس کی لاگت کروڑوں میں آتی ہے، اور زیادہ تر جو ہم نے اسٹوڈیوز بنائے ہیں وہ کسی کی، جیسے جاپانیوں کی یا دوسرے لوگوں کی مدد سے بنائے ہیں، پیسہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اس طرح کے اسٹوڈیو تو وہاں بنائے نہیں جا سکتے، اور یہاں پر شفٹنگ جو ہے کسی صورت میں فیزیبل نہیں ہے۔ یہاں 1000 بندہ کام کرتا ہے، وہاں 1000 تو کمرہ ہی نہیں ہے، وہاں تو 200 کمرہ نہیں ہے، جب وہاں اسٹوڈیو نہیں بنائے جا سکتے، اور یہ سارے جو پروگرامنگ یا ریڈیو پاکستان جو کام کر رہا ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گا۔ یہاں سے شفٹنگ کا مطلب ہے کہ ریڈیو پاکستان بند کر رہا۔
وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ ریڈیو پاکستان 1940 اور 1950 میں بنا، اس وقت ٹرانسمیٹرز بہت بڑے بڑے تھے، اب ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات کو ان کی کم معلومات کی بنا پر بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ضیاء علی عباسی کہتے ہیں کہ شاید وزیر اطلاعات کو غلط بریفنگ دی گئی۔
اس کی پہچان میڈیم ویو کے ٹرانسمیٹر ہیں جو ایک سے دوسرے شہر میں سنے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس شارٹ ویو ٹرانسمیٹر بھی ہیں جن کی ساری نشریات یہاں تیار کی جاتی ہیں، مختلف زمانوں میں جو ان کو دی جاتی ہے اور وہاں سے وہ اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ منسٹر صاحب کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہاں سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ جو بلڈنگ ہے یہ 74-75 میں جو ہے نا، یہ بلڈنگ آپریشنل نہیں تھی، اس سے پہلے ریڈیو پاکستان کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد یہ امپروو ہوتا چلا گیا۔
ریڈیو انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کل اپنی تحریری رائے وزارت اطلاعات کو پہنچائیں گے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اعلیٰ حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے بھی حیران کن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن حتمی پالیسی تو حکومت ہی بناتی ہے، ہمارا کام انہیں آگاہ کرنا ہے، ہم ملازمین کے تحفظات حکام تک پہنچا دیں گے۔ حمیرہ قول، بی بی سی، اسلام آباد۔
ریڈیو پاکستان لیز کے لیے لیکن احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ ہمارا قول کی تھی یہ رپورٹ، اور اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سلیم قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ڈومینک ڈلاگی۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
روس نے شام میں اپنے فوجی جہاز کو مار گرانے کا الزام اسرائیل پر لگا کر شام کو دو ہفتوں کے اندر نیا میزائل شکن نظام مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے شام کی مجموعی دفاعی نظام کو تقویت ملے گی۔ امریکی ڈیپٹی اٹارنی جنرل روڈ روزنسٹین وائٹ ہاؤس کے راستے میں ہیں، جہاں پہنچنے پر امریکی میڈیا کے مطابق انہیں عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے نیو یارک ٹائمز میں خبر شائع ہوئی تھی کہ انہوں نے صدر کے ساتھ ملاقاتوں کو ٹیپ کرنے اور 25ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو ہٹانے کی بات کی تھی۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی دباؤ میں مذاکرات نہیں کرے گا۔ چینی کابینہ نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات صرف باہمی احترام کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ اور صدر ٹرمپ نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ ان کی دوسری ملاقات جلد متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جون میں ان کی پہلی ملاقات کے بعد سے اب تک زبردست پیش رفت ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔